السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وعلى آله. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. ولادت با سعادت پیغمبر اکرم، نبی خاتم، رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح ولادت با سعادت و میلاد مسعود حضرت صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تمام مومنین کرام، حاضرین گرامی، تمام ملت اسلامیہ و تمام پیروان رسالت، امامت و ولایت کو تبریک و تہنیت عرض ہیں. اور اسی طرح یہ ایام پربرکت و ایام مبارک جنہیں رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایام وحدت مسلمین و وحدت اسلامی قرار دیا ہے، 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک، اور یہ ایام ربیع المولود و ربیع الرسول، یہ ایام بھی آپ کو مبارکباد عرض ہیں، اس دعا و امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ان مبارک ایام کے صدقے و اس مولود عظیم الشان کے صدقے خداوند تعالی تمام ملت اسلامیہ و بالخصوص اہل ایمان و مومنین کے درمیان اتحاد و اتفاق برقرار فرمائیں انشاء اللہ. عزیزان، خوب ایام ولادت با سعادت نبی اکرم ہیں اور تمام دنیا میں جشن و سرور اور محافل پرنور اسی طرح کی و بہت سارے مقامات پر پوری دنیا میں و بالخصوص مملکت پاکستان میں برپا ہیں و منعقد ہیں، اور عاشقان رسول و پیروان رسول اللہ خوشی و سرور میں یہ محافل برپا کر رہے ہیں. لیکن جس طرح ہم آمد رسول اللہ پر خوشحال ہیں و آمد فرزند رسول اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر، کیا یہ محسوس کرتے ہیں ہم کہ جس طرح امت آمد رسول اللہ پر خوش ہے، اس طرح رسول اللہ حالت امت پر بھی خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً آج جو امت رسول اللہ کی حالت ہے و ملت اسلامیہ کی حالت ہے، پورے ملک کے اندر و پوری دنیا کے اندر، ایسی نہیں ہے کہ قلب نورانی رسول اللہ کا خوشحال ہو. اس سے جب پیروان رسول اللہ و کلمہ گویان رسول اللہ اور رسول اللہ کے عاشق اسی ملک و اسی سرزمین میں اور اسی امت کے اندر ان کی 100 100 لاشیں اٹھائی جائیں، یہ منظر یقیناً رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. اور آج رسول اللہ کا دل زیادہ دکھیا ہے امت کی حالت پر، شاید اتنا ان شہیدوں کے ماں باپ کا اور ان شہیدوں کے عزیزوں کا دل دکھیا نہ ہو جتنا رسول اللہ کا دل دکھیا ہے، وہ جتنا آج امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا دل دکھیا ہے۔ لیکن عزیزان، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوا کہ امت رسول اللہ، پیروان رسول اللہ و عاشقان رسول اللہ اس ملک کے اندر و اس مملکت کے اندر ان حالات سے کیوں دوچار ہوئے ہیں؟ واضح ہے، ایک پہلو سے دیکھیں تو اس کا جواب بہت ہی روشن و واضح ہے، وہ شاید بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق۔ لیکن بعض اوقات انسان دیکھتا ہے بڑوں کو بھی اس مسئلے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، الجھن کا شکار ہیں، حیرت و سرگردانی میں شاید مبتلا ہیں۔ وجہ صاف روشن ہے اس کی کہ وہ راستہ جو رسول اللہ نے بتایا تھا اور جس کی تفسیر و تشریح اوصیاء رسول اللہ و جانشینان رسول اللہ نے فرمائی، و بالخصوص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، وہ راستہ در حقیقت امت کھو چکی ہے، گم کر بیٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، آپ لبیک کہو اللہ کی دعوت پر اور رسول اللہ کی دعوت پر، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں حیات کی طرف، نجات کی طرف اور بقا کی طرف، ان کی ندا پر لبیک کہو۔ درحقیقت عاشقان رسول و پیروان رسول اللہ یہ لبیک فراموش کر بیٹھے ہیں، وہ راستہ جو رسول اللہ نے بتایا تھا اور جو ترکہ چھوڑا تھا کہ میں اپنے بعد قرآن و عترت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک تم نے ان کا دامن تھام کے رکھا گمراہ نہیں ہوگے۔ اصل میں امت کی گرفت اسی حبل اللہ پر ڈھیلی پڑ گئی ہے، اور وہ رسی اللہ کی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ اس وجہ سے آج اس مملکت میں، وہ پوری دنیا میں امت رسول اللہ کو یہ دن ناگوار و تلخ دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہم خوشیوں میں بھی تقریباً سوگ کا سماں ہمیں نظر آتا ہے، چونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر تازہ ترین جو رویداد ہوئی کوئٹہ کے شہداء، اور اسی طرح دوسری دنیا کے اندر جاری ہے یہ سلسلہ، عراق کے اندر دو روز پہلے، وہ ہر روز عراق کے اندر ایسے مومنین، بے گناہ مومنین کا خون بہایا جاتا ہے، انہیں حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ بھی نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے، جو بظاہر زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے یہ عمل انجام پا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو امت کی نجات کے لیے حبل اللہ امت کے درمیان چھوڑی تھی، جس طرح قرآن مجید کا فرمانا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو، گروہ مت بناؤ، آپس میں جدائیاں مت ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ تمہیں روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، رک جاؤ، منع ہو جاؤ تم اس سے۔ اور پھر ایک مقام پر قرآن مجید کا یہی فرمانا ہے کہ اب جب کہ رسول اللہ کا دیا ہوا پیغام و دعوت و اللہ کی رسی جو رسول اللہ نے آپ کے درمیان چھوڑی ہے، قرآن و عترت، انہیں مضبوطی سے تھام لو، خود الکتاب بقوہ، کتاب خدا و اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اگر تمہارا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، تمہاری گرفت اس رسی پر ڈھیلی پڑ گئی، سست ہو گئی، یہ رسی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور تم ان وادیوں میں اور ان قہر ہلاکت میں گر جاؤ گے۔ آج پاکستانی قوم مکمل طور پر یہی نقشہ پیش آیا، یہی حال اس کے اندر پیش آیا کہ اللہ کی رسی پر ابھی ہماری گرفت پڑی بھی نہیں تھی کہ چھوٹ بھی گئی اللہ کی رسی ہم سے، اور گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہماری۔ عزیزان، کس قدر دیکھیں منظر افسوسناک ہے کہ ہم ہر سال جشن میلاد برپا کرتے ہیں، جشن میلاد رسول اللہ برپا کرتے ہیں، جشن میلاد معصومین و ائمہ اطہار علیہم السلام برپا کرتے ہیں، وہ اسی طرح ایام سوگ برپا کرتے ہیں، لیکن امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان خوشی کے دنوں میں ایک عجیب حالت اپنی بیان فرماتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید کا موقع آتا ہے تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے، جب جشن کا وقت آتا ہے، خوشی کا وقت آتا ہے، سرور کا وقت آتا ہے تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا، ساتھی نے پوچھا کہ مولا کون سا غم تازہ ہو جاتا ہے، کیا شہداء یاد آ جاتے ہیں، آبا یاد آ جاتے ہیں آپ کو، کون سا ماجرہ اور کون سا واقعہ ایسا دل خراش و سوگوار آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ عین خوشی کے دن، عید کے دن آپ غمزدہ و سوگوار ہو جاتے ہیں اور دکھیا ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو مجھے دکھ دیتی ہے عید کے دن و خوشی کے دن، وہ یہ ہے کہ یہ ایام جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام مسلمین کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جب میں اس دن دیکھتا ہوں کہ مسند حکومت پر اور تخت حاکمیت پر طاغوت بیٹھا ہوا ہے، ظالم بیٹھا ہوا ہے، تو میرا دکھ ہرا ہو جاتا ہے، میرا زخم ہرا ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ درحقیقت غم امام ہے۔ ہمیں غم ہیں، بہت سارے غم ہمارے دلوں کے اندر ہیں، یہ وہ غم ہے جو امام کے دل کے اندر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غم ہے جو ہمیں خوشی کے دن زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ آج خوب انتہا خوشی کی انتہا ہے مومنین کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو عطا کی ہے وہ نعمت وجود مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فیہم من انفسہم، کہ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر اپنا عظیم احسان و اپنی سب سے بڑی نعمت نازل کی ہے، اور وہ یہ کہ ان مومنین کے اندر خداوند تعالیٰ نے رسول مبعوث کیے ہیں، رسول بھیجے ہیں ان کے اندر، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو سب ایک نعمت ہے اور خوش ہوتا ہے، اور اولاد کی نعمت جب ملتی ہے تو لوگ بھی آ کر مبارکباد دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی بھی نعمت مادی نصیب ہوتی ہے، وہ مومن بھی خوش ہوتا ہے، دوسرے بھی خوش ہوتے ہیں، سوائے اہل حسد کے، حسود خوش نہیں ہوتا۔ جب کسی مومن کو نعمت ملتی ہے تو حاسد کے علاوہ سب خوش ہوتے ہیں، حسد کرنے والا خوشحال نہیں ہوتا۔ مثلا جب مومن کو خدا صحت عطا کرتا ہے، سارے خوش ہوتے ہیں اس کو صحت مند دیکھ کر، حسود خوشحال نہیں ہوتا۔ جب کسی مومن کو خدا مال و دولت دے دے حلال کا، تو سب خوش ہوتے ہیں سوائے حسود کے۔ جب خداوند تبارک و تعالیٰ کسی کو گھر دے دے، اچھا نعمت دے دے، یہ مادی، سب خوش ہوتے ہیں سوائے حسود کے، حسد کرنے والا خوش نہیں ہوتا۔ اور حسد بیماری ہے جو اسی موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ جب کسی مومن کو نعمت نصیب ہوتی ہے تو حسود رنجور ہو جاتا ہے، حسود حسد کرنے لگتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو سب سے بڑی نعمت جو عطا کی ہے، جس پر مومنین کو ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، وہ خوش ہونا چاہیے، وہ قرآن کا فرمانا ہے کہ وہ نعمت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی تمام نعمتیں مادی و معنوی اسی وجود مبارک کے طفیل ہیں. اگر وجود رسول اللہ نہ ہوتا نہ بشریت کو کوئی نعمت ملنی تھی نہ مومنین کو کوئی نعمت ملنی تھی. یہ سب در حقیقت وہ جو نعتوں میں ہمارے عزیزان پڑھتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے مولا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ حقیقت محض ہے کہ یہ سب کرم ہے اس ذات کا کہ بات بنی ہوئی ہے. اگر اس ذات کا کرم نہ ہوتا ہم کسی قابل نہیں تھے عزیز من. اگر کسی کو عزت ملی ہوئی ہے یہ اسی ذات کا کرم ہے. اگر کسی کو کوئی شرف ملا ہوا ہے یہ اسی ذات کا کرم ہے. جس کے پاس جو نعمت ہے در حقیقت اس ذات کا کرم ہے اور اسی کے طفیل, جس کو خدا نے بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لہذا عالمین کو جو رحمت ملے گی وہ آپ کے طفیل اور آپ کے توسط سے نصیب ہوگی. جو نعمت آپ کے پاس ہے در حقیقت وہ اس وجود مبارک کی وجہ سے ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ میں نے عطا کی ہے. اس پر زیادہ خوشحال ہونا چاہیے, زیادہ مبارکباد دینی چاہیے اور زیادہ سرور انسان برپا کرے. مومنین کی خوشی کا دن قرآن بتاتا ہے یہی دن ہے جس دن اللہ کی طرف سے یہ عظیم نعمت مومنین کو عطا ہوئی ہے و نصیب ہوئی ہے. حق ادا نہیں کر سکتے ہم اس نعمت کا, لیکن جو امام پنجم نے فرمایا کہ جب خوشی کا دن آتا ہے تو ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھیں تو یہی حال رسول اللہ کا بھی ہے. ہمارے لیے خوشی کا دن ہے 17 ربیع الاول اور باقی مسلمانوں کے لیے 12 ربیع الاول, اور 12 سے لے کر 17 تک ایام ولادت بلکہ پورا ماہ ربیع الاول یہ جشن و سرور و خوشی کا مہینہ و ایام ہے. لیکن یہی ایام امام فرماتے ہیں کہ انہی میں دکھ بھی تازہ ہوتا ہے, انہی میں غم بھی تازہ ہو جاتا ہے. ایک غم رسول اللہ کے دل میں ہے امت کی حال دیکھ کر, اور ایک غم امت کو ہونا چاہیے رسول اللہ کی بے حرمتی دیکھ کر. کہ ہم آج اس وقت عزیزان یقین جان لیں ہر کلمہ گو کے لیے و ہر مسلمان کے لیے آج کا دن یعنی خوشی کا دن ایک لحاظ سے رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا دن بھی موجود ہے. شرمندگی کا دن موجود ہے کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی ہے, رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے, اور اس قدر گستاخانہ و ذلیلانہ و ظالمانہ طور پر ہوئی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس توہین کا. لیکن ہم جو جشن و سرور میں مشغول ہیں ہمیں بے حرمتی کرنے والے دشمن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ابھی آنے سے پہلے مومنین ایک مومن بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ مرد آباد امریکہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کس کو کہیں مرد آباد؟ اس کو کہیں جو آپ کا قرض کھا گیا ہے؟ اس کو کہیں جو آپ کی دکان سے ادھار لے گیا ہے؟ اس کو کہیں جس کا آپ سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ یا اس کو کہیں جس نے رسول اللہ کی بھی حرمتی کی ہے, جس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے؟ سب سے بڑا ستم یہی ہے رسول اللہ کی بھی حرمتی کرنا, رسول اللہ کی توہین کرنا. کربلا حرمتوں کو بچانے کے لیے سید الشہداء نے یہ قیام کیا ہوا قربانیاں دی ہیں. چونکہ یزید بے حرمتی کرنے والا تھا, حرمتیں نہ پائمال کر رہا تھا, حرمتیں مقدسات و تقدس پائمال کر رہا تھا. اس لیے سید الشہداء نے دیکھا کہ باقی سارے مسلمان رسومات میں مشغول ہیں اور رسومات میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو حرمتوں کی پاسداری کی خیال ہی نہیں ہے, فکر ہی نہیں ہے ان کو. سید الشہداء مدینہ میں سب اعلان کیا, عام اعلان کیا کہ اے لوگو تمہیں خبر ملی ہے کہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے. یزید جو فاسق ہے, فاجر ہے, فاسد ہے, قاتل ہے, شارب الخمر ہے, نشئی ہے, آپ کو معلوم ہے؟ سب نے کہا ہمیں معلوم ہے. تو کیا یہ علم ہو جانے کے بعد آرام سے چین سے بیٹھے ہوئے؟ تو کہہ رہے ہم کیا کر سکتے ہیں. مدینے والے بالکل آرام سے چین سے بیٹھے رہے لیکن رسول اللہ کو چین نہیں آیا, سید الشہداء کو چین نہیں آیا. فرزند رسول اللہ, یہی سے پتہ چلتا ہے کہ لالچ کس کو ہے اور درد کس کو ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہوا اس وقت کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے. یہ کیوں مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا، اس لیے کلمہ نہیں پڑھا کہ انہیں اسلام سمجھ میں آیا، انہیں اسلام پسند آیا، بلکہ انہوں نے اس لیے کلمہ پڑھا کہ اب ان کو نظر آیا کہ اسلام کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، بیت المال بھر گیا ہے. لالچ میں مسلمان ہوئے، لالچ کی وجہ سے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد بعض لوگ. لیکن عزیزان، یہ لوگ جو لالچ میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کے اندر درد نہیں ہوتا اسلام کا. ان کی بلا سے اسلام اگر ہمیں ضرورتیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو ہم کہیں اور سے ضرورت پوری کر لیں گے. درد نہیں ہوتا انہیں. مثلا اگر کوئی شخص آئے یہاں پر اس مکان مقدس میں، اس مسجد میں، اس عزا خانے میں آئے، یہاں پر آ کر دیکھے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے تو بیٹھ جائے گا، اگر مقصد پورا نہیں ہوتا تو خدا حافظ میں جا رہا ہوں، کسی اور جگہ سن لوں گا جا کر. لیکن جنہوں نے یہ بنایا ہے، جنہوں نے یہ سنبھالا ہے، جنہوں نے تعمیر کیا ہے، جنہوں نے اس پہ مال لگایا ہے، جنہوں نے اس پہ اپنا خون پسینہ لگایا ہے، وہ نہیں اس طرح سے ترک کرتے اس کو، چونکہ انہیں درد ہے اس کا. اور جس کو درد ہوتا ہے سب چھوڑ کے چلے جائیں، وہ اس کے دفاع کے لیے موجود رہتا ہے. کیوں مکہ سے کوئی نہیں نکلا، مدینہ سے نہیں نکلا؟ مدینہ میں لوگ رسومات دین میں مشغول تھے، مکہ میں حج کر رہے تھے، احرام باندھ کر رسم حج برپا کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں. 8 ذی الحجہ کو جب سارے مسلمان رسومات کی تیاریاں کر رہے تھے، سید الشہداء نے احرام کھول دیے اپنے. کیوں کھول دیے؟ اس لیے کہ یہ لالچ کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں مکہ. یہ مکہ آئے ہیں کس لیے؟ تاکہ طواف کے چند چکر لگائیں اور ہر چکر کے بدلے خدا سے کچھ نہ کچھ مانگ لیں، طلب کر لیں. یہ آئے ہیں اس لیے کہ زمزم پئیں، شفا پیدا کر لے، صفا و مروہ میں دوڑ لگائیں، ثواب حاصل کر لیں، منا میں قربانی کریں، قربانی کے بدلے انہیں شفا نصیب ہو جائے. کوئی بیٹا مانگنے آیا، کوئی ویزا مانگنے آیا، کوئی شفا مانگنے آیا، کوئی کیا مانگنے آیا. یہ تو سب لالچ کھینچ کر لائیے ان کو مکہ کی سرزمین پر. لہذا انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے. ان کی جب توقعات پوری ہو رہی ہیں رسومات انجام دینے سے، لہذا رسومات میں اتنے غرق ہوئے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ یزید آ گیا تو آ گیا، ہم اپنے کام میں لگے رہیں. لیکن سید الشہداء نے رسوماتی حج چھوڑ دیا، احرام کھول دیا اور سفر کربلا آغاز کر دیا. 8 ذی الحج کو اسی دن سید الشہداء نکل آئے. کیوں نکلے؟ جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے؟ اور سید الشہداء نے جو قیام کیا کیوں کیا؟ فرق کس چیز کا تھا؟ فرق یہی تھا کہ جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ رسومات کے اندر ڈوبا ہوا نہیں ہوتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے حرمتیں بھی بچانی ہیں، میں نے تقدس بھی بچانا ہے. لیکن جس کی آنکھوں میں فقط لالچ آئی ہوئی ہوتی ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں حرمت بچانی ہے یا حرمت نہیں بچانی. عزیزان، جب حرمتیں خطرے میں ہوں، حرمتیں پائمال ہو رہی ہوں، اس وقت وقت رسومات کا نہیں ہوتا. یہی اس لیے سید الشہداء نے حج چھوڑ دیا، حرم چھوڑ دیا، کعبہ چھوڑ دیا، کہ کعبہ کی حرمت خطرے میں ہے. لہذا کعبہ کے گرد چکر لگانے کی رسم یہ اس وقت ادا کی جائے جب حرمت کعبہ محفوظ ہو. صفا و مروہ میں دوڑ کی رسم اس وقت ادا کی جائے جب صفا و مروہ کا احترام محفوظ ہو. زمزم کا پانی اس وقت پیا جائے جب زمزم کی حرمت محفوظ ہو. اور منا میں جا کر اعمال انجام دیں جب منا و عرفہ اور ان مقامات کی حرمت محفوظ ہو. یزید جب برسر اقتدار آیا، جو حرمتوں کو پائمال کر رہا ہے، ان جن کے اندر درد نہیں تھا، جن کے اندر فقط لالچ تھی، جن کے اندر فقط خواہش تھی، فقط تمنا تھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے مقامات و مفادات کے لیے، وہ فقط رسومات کے پابند تھے. لیکن سید الشہداء آئے حرمتیں بچانے کے لیے. حرمت بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حرمت دین بچانے کے لیے، حرم رسول اللہ بچانے کے لیے. سید الشہداء نے پہلا جملہ بھی یہی کہا کہ یزید حرمت شکن ہے، حرمتیں پائمال کر رہا ہے اور میں نے حرمتیں بچانی ہیں. ہر مقدس چیز کا تقدس میں نے بچانا ہے. ہر حرمت جو یزید پائمال کر رہا ہے، میں نے اس کو اس بے حرمتی سے باز رکھنا ہے، روکنا ہے. اور آخری جملہ بھی امام علیہ السلام کا یہی تھا، آخری جملہ جو ملت سے طلب کیا، اپنے پیروکاروں سے طلب کیا. سید الشہداء نے، توجہ کریں ہم کیا کرتے ہیں، رسم یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم عاشور کے دن ودا کرتے ہیں، ودا کرنا ہے، الوداع. نوحہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، اور سلام بھی ہے، سلام آخر پڑھتے ہیں، حسین علیہ السلام کو خدا حافظ کر کے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، رسومات ازا کی ختم کراتے ہیں. ذرا غور سے کربلا میں سنو کہ اس دن عاشور کے دن حسین علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں آپ سے، طلب کیا کر رہے ہیں. حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ کیا کوئی ہے جو حرمت رسول اللہ کا دفاع کرے؟ یعنی حضرت فرما رہے تھے، میں نے اپنے بچے ذبح کروا دیے، میں نے اپنے انصار ذبح کروا دیے، اب میں خود شہادت کے لیے جا رہا ہوں، لیکن حرمت رسول کون بچائے گا؟ یزید اور اولاد یزید موجود ہیں ہر زمانے کے اندر، اور یزید کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی مقدسات کا تقدس پائمال کرے اور محترم و با احترام امور کی حرمت پائمال کرے، وہی اس زمانے کا یزید ہے. عزیز من، آج کا یزید موجود ہے. سید الشہداء نے فرمایا، کون ہے جو حرم رسول اور حرمت رسول کا دفاع کرے؟ اس وقت کیا جواب دینا چاہیے سید الشہداء کو؟ کون سا نوحہ پڑھنا چاہیے؟ کون سا مرثیہ پڑھنا چاہیے اس دن، عاشور کے دن؟ عزیزان ایمان، عاشور کے دن الوداع کا نوحہ نہ پڑھو، لبیک کا نوحہ پڑھو. کہو کہ حسین، آپ نے بلایا دفاع حرمت کے لیے، ہم تیار ہیں دفاع حرمت کے لیے. اس وقت آپ نے کوفیوں کو بلایا، نہیں آئے. آپ نے مکہ والوں کو بلایا، نہیں آئے. آپ نے مدینہ والوں کو بلایا، نہیں آئے. آپ نے یمن و مصر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بلایا، نہیں آئے. آپ نے بصرہ و خراسان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بلایا، نہیں آئے. لیکن ہم آ گئے آپ کی ندا پر، لیکن نہ رسم ادا کرنے کے لیے آئے کہ اب شام کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم جا رہے ہیں. عزیز من، شام غریبہ کو تو کربلا کو آپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. شام غریبہ ودا کر کے گھر میں آنے کا وقت نہیں ہوتا، شام غریبہ اس میدان میں اترنے کا وقت ہے جس میدان میں حسین ابن علی بلا رہے ہیں. اور کس لیے بلا رہے ہیں؟ نہیں بلا رہے اس لیے کہ مجھے آ کر دفن کرو، مجھے آ کر کفن دو، مجھے پانی پلاؤ، بلکہ آئے ہیں کس لیے؟ حرمت رسول و حرم رسول کا دفاع کرو. آج سید الشہداء یہی ندا کر رہے ہیں اپنے عزاداروں سے، اپنے پیروکاروں سے، کہ تم اپنی آبا کی رسومات جو اپنی آبا نے قائم کی ہیں، آبا کی رسومات ختم کر کے گھروں میں چلے جاتے ہو، مجھے میدان کربلا میں تنہا چھوڑ کر، مجھے شام غریبہ میں تنہا چھوڑ کر، میری اولاد کو تنہا چھوڑ کر ودا کر جاتے ہو. یہ ودا کا وقت ہے، یہ لبیک کا وقت ہے. یہ کہو کہ اے حسین، ہم آ گئے میدان میں جس میدان میں آپ نے طلب کیا تھا. عزیزان، کیوں آج کے یزید کو، آج امریکہ کو اور آج کے ان ملعونوں کو جرت ہوئی رسول اللہ کی حرمت شکنی کے لیے، رسول اللہ کی حرمت پائمال کرنے کے لیے، بے حرمتی و گستاخی کرنے کے لیے؟ توہین آمیز کارٹون بناتے ہیں، توہین آمیز فلمیں بناتے ہیں، اس کو میڈیا کے ذریعے سے ترویج کرتے ہیں، اور پھر پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی و بے حیائی کے ساتھ اس کو ہٹاتے بھی نہیں ہیں. ابھی تک یہ فلم موجود ہے، پہلے چند منٹ کی فلم رکھی تھی، ابھی پوری دو گھنٹے کی فلم انہوں نے میڈیا کے اوپر ڈال دی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دی ہے. اور پھر اس کے بعد آزادی سے ہر ملک کے اندر سفارت خانے بنا کر، اور اس ملک کے اندر پہ کیا، آج میلاد رسول 17 ربیع الاول، 12 ربیع الاول نعتیں پڑھنے والے، عقیدت رسول اللہ کی خدمت میں نچھاور کرنے والے، کیا رسول اللہ نہیں پوچھ رہے ہوں گے کہ جب اس وقت میرے نواسے کے زمانے میں میرے دین کی حرمت پائمال ہوئی تھی تو میری اولاد نے جا کر کربلا میں قربانیاں دی، تو پاکستان میں بیٹھا ہوا رسمیں ختم کر کے فقط مجھے نعتوں پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نعتیں سنا کر، اور پھر ہر چیز کی توقع رکھتا ہے. عزیز من، کیا رسول اللہ آج یہ استغاثہ نہیں کر رہے؟ کون ہے میری حرمت کا دفاع کرنے والا؟ کون ہے میری بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دینے والا؟ کون ہے آج کے یزید سے اظہار نفرت کرنے والا؟ کون ہے آج کے یزید سے اظہار براءت کرنے والا؟ کون ہے آج کے یزید کو دنیا کے سامنے پہچانوانے والا؟ اس وقت بھی لوگ یزید کو بھول جاتے اگر بنت علی نہ ہوتی، اس وقت بھی بھول جاتے۔ یہ بنت علی کی بصیرت تھی کہ دنیا کو بتایا کہ میرے بھیا کو رونے والوں، چونکہ جب کوفہ پہنچی تو کوفہ والے رو رہے تھے، بی بی نے ان کو جگایا، بتایا کہ تم میرے بھیا کو روتے ہو، اتبکون لاخی، کہ اب تم میرے بھیا کو روتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ کوفہ میں بیٹھ کر رونا یہ حق ادا نہیں کرتا، تمہیں کرملا آنا چاہیے تھا، تمہیں میدان میں اترنا چاہیے تھا۔ یہاں پر میرا بھائی آئے اور انہوں نے آ کر قربانی دی، اپنی اولاد اور اپنے اصحاب کو قربان کیا، تمہیں وہاں آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آئے۔ عزیزان، یہ ہمیں ہوشیار و خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ کربلا ہم سے کیا مانگتی ہے، بی بی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ ہم جو فقط رسومات انجام دے کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہم نے کر دیا اور بی بی کا حق ادا کر دیا، پہلے بی بی سے تو پوچھو کیا بی بی مانگتی ہے آپ سے، بی بی کیا مانگتی ہے۔ ایک دن مدینے میں جناب سیدہ رسول اللہ کی وفات کے بعد، رسول اللہ کی وفات کے بعد مدینے کے ہر دروازے پر گئی، لوگوں سے کچھ مانگ رہی تھی۔ کیا مانگ رہی تھی؟ سیدہ جناب زہرا پانی نہیں مانگ رہی تھی، کھانا نہیں مانگ رہی تھی، پیسے نہیں مانگ رہی تھی، ووٹ نہیں مانگ رہی تھی، کچھ بھی نہیں مانگ رہی تھی، فقط یہ مانگ رہی تھی کہ جو غدیر میں ولی کی ولایت کا اعلان سنا ہے اس کی گواہی دے دو آ کر۔ دو ماہ پہلے جو اعلان سنا ہے رسول اللہ کی زبان مبارک سے، اس کی گواہی دے دو آ کر۔ لیکن کوئی بھی دروازہ کھول کر نہیں آیا، اور بی بی فاطمہ تنہا مدینے میں دروازے کھٹکھٹاتی رہی، دستک دیتی رہی، کوئی بھی نہیں آیا بی بی کی ندا پر۔ عزیزان ایمان، اس لیے بی بی نے انہیں روک دیا کہ نہ میرے جنازے میں آئیں، نہ میری تشییع میں آئیں، نہ میری عیادت کو آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبروں پر حاضر ہوتے ہیں رسم ادا کرنے کے لیے، جنازے میں حاضر ہوتے ہیں رسم ادا کرنے کے لیے۔ جو ولایت کی گواہی نہیں دیتے اور صرف تشییع جنازہ میں اور عیادت میں اور ماتم میں رسم آ کر ادا کریں گے، بی بی فرماتی ہیں اے علی ان سب کو روک دو، مجھے رات کو دفن کرنا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے تنہائی میں تشییع کرنا، مجھے میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ کیوں؟ میں ایسے بے دردوں کو آ کر اپنی قبر پر رسمیں ادا کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی جو میرے بابا کی ندا سن کر بھول بیٹھے ہیں، جن کو میں بلاتی رہی مدینے کے اندر لیکن وہ نہیں نکلے گواہی دینے کے لیے، اور علی کو تنہا چھوڑ دیا جنہوں نے، اور اس سے تاریخ کا ظلم شروع ہوا اس دن سے۔ عزیز ایمان، یہی کچھ کربلا کے اندر ہوا۔ کربلا میں پھر بنت علی آئیں، بنت زہرا آئیں، ثانی زہرا آئیں، اور آ کر کوفیوں کو جھنجھوڑا کہ تم یہاں بیٹھ کر فقط آنسو بہا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں لبیک کہنا چاہیے تھا، تمہیں حاضر ہونا چاہیے تھا، کیا تم نے استغاثہ حسین ابن علی نہیں سنا؟ حال من ناصر ینصرنا، حال من مغیث یغیثنا، حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو حرمت رسول کا دفاع کرے؟ عزیز من، آج بھی جناب سیدہ کا استغاثہ مدینے کے اندر جاری ہے اور تاریخ بتا رہی ہے، فاطمہ زہرا بلا رہی ہے، کون ہے میرے بابا کی حرمت بچانے والا؟ آج بھی ثانیہ زہرا کی ندائیں کوفہ کے خطبے کی صورت میں فضا میں گونج رہی ہیں، کون ہے میرے نانا کی حرمت بچانے والا؟ آج بھی سید الشہداء کا استغاثہ بتا رہا ہے، کون ہے میرے نانا کے دین اور میرے نانا کی حرمت بچانے والا؟ کس قدر وہ لوگ بد قسمت تھے، وہ کتنے منحوس وہ لوگ تھے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے حرمت رسول پائمال ہوتی رہی، کوئی مدینے بیٹھا رہا، کوئی مکہ بیٹھا رہا، کوئی یمن بیٹھا رہا، کوئی بصرہ بیٹھا رہا، کوئی کوفہ میں بیٹھا رہا، ہزار دلیلیں گھڑ کے بیٹھے رہے، اور کوئی بھی حرمت رسول و حرم رسول و دین رسول اللہ کے دفاع کے لیے حاضر نہیں ہوا، اور کربلا میں تنہا نواسہ رسول کو تشنہ مار دیا گیا۔ آج بھی عزیز ایمان، ڈیڑھ ارب مسلمان اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس زمین کے اندر موجود ہیں، 8 کروڑ مسلمان پاکستان کے اندر موجود ہیں، 5 کروڑ شیعہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ عزیزان ایمان، آپ دیکھیں آج محافل جشن و سرور برپا ہیں اور ان کے اندر مومنین شریک ہو رہے ہیں، لیکن رس میں جشن منا کر گھر چلے جاتے ہیں، رس میں سرور منا کر گھر چلے جاتے ہیں، جبکہ نہ رسول اللہ کی ندا سنتے ہیں، نہ حسین ابن علی کی ندا سنتے ہیں، نہ فاطمہ بنت رسول کی ندا سنتے ہیں، نہ زینب بنت زہرا کی ندا سنتے ہیں کہ بیبیاں کس لیے بلا رہی ہیں، امام کس لیے بلا رہے ہیں، امام بلا رہے ہیں حرمت رسول کو دفاع کرنے والی ملت کہاں ہے، یہ قوم کہاں ہے؟ جس طرح عاشور کے دن حسین کو خدا حافظ کرتے ہو الوداع، عزیز من 17 ربیع الاول کو رسول اللہ کو ودا نہ کہو، 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کو ودا نہ کہو، جب کہتے ہو کہ آپ رسول کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، حبیب کی آمد مرحبا، یہ فقط مصرے نہ بنو مرحبا، رسول کی آمد مرحبا اور اب رسول کی حرمت کے دفاع کے لیے قیام کرنا بھی مرحبا، رسول کی حرمت کے لیے اٹھنا بھی مرحبا، نہ یہ کہ
یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ،
توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں، مرحبا توجہ فرمائیں، مرحبا ہم کہتے ہیں، اب نعت خواں عزیزان ہمارے آتے ہیں، عدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم سے کہلاتے ہیں، ہاتھ جھوم کے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ لہرا کے مرحبا کریں آپ، خوب یہ مرحبا آپ بولنے والے کو، خطیب کو تحسین کرتے ہیں، داد دیتے ہیں تاکہ اچھی نعت پڑھ سکے، اور اپنی عقیدت کا اظہار ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ مرحبا، مرحبا ویلکم کو کہتے ہیں، مرحبا یعنی خوش آمدید، عربی میں کہتے ہیں مرحبا، لیکن لبیک لبیک مرحبا کی طرح نہیں ہے، لبیک در حقیقت رسول اللہ اللہ کی آواز کو لبیک کہتے ہیں، حج پہ بلایا گیا کس لیے؟ کہ مومن آئے حج کرنے کے لیے، نہ کہ چائنا کے کچرا خریدنے کے لیے مکہ آئے، بلکہ اللہ کو لبیک کہنے کے لیے آئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ یہ لبیک سننا چاہتا ہے، اس لیے تجھے گھر سے نکالا، اس لیے تجھے کہا کہ لاہور سے نکل، موچی گیٹ سے نکل، اپنے کام کاج سے نکل، دکان بند کر، مدرسہ بند کر، عبادت وہاں کی چھوڑ، مسجد چھوڑ، سب کو چھوڑ کے تم مکہ آ، تاکہ آ کے کیا کہے، کیا منہ سے سنا، لبیک اللہم لبیک، اسی طرح رسول اللہ لبیک سننا چاہ رہے ہیں، یہ لبیک خطیب کو یا نعت پڑھنے والے کو نہیں سنانا، یہ رسول اللہ کو لبیک سنانی ہے، اسی طرح بی بی مدینے کی گلیوں میں دستک دے کے کیا سننا چاہتی ہے، لبیک سننا چاہتی ہے، لبیک یا زہرا سننا چاہتی ہے، لبیک یا علی سننا چاہتی ہے، اور سید الشہداء مدینہ سے چلے کربلا تک کیا سننا چاہتے ہیں، لبیک سننا چاہتے ہیں، اور بنت علی کربلا سے لے کر دمشق تک شام تک کیا سننا چاہتی ہے، فقط لبیک سننا چاہتی ہے، آج امام زمان پردہ غیبت میں بیٹھ کر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، فقط میرے اور تیرے لبیک کا انتظار کر رہے ہیں، لہذا لبیک کے آج لبیک کا دن ہے، آج مرحبا اے رسول مرحبا، خوش آمدید، آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم بھی تیار ہیں، ہم آپ کی ندا پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، لبیک اس ولولے اور جوش کے ساتھ کہو جو ہستیاں لبیک مانگ رہی ہیں، آپ ایک خطیب کو طالب علم کو نظر میں مت رکھو، نظر میں رکھو کہ آپ رسول اللہ کو لبیک کہہ رہے ہو، لہذا پورے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، دونوں ہاتھ مٹھیاں بنا کر پورے عشق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نہ صرف زبان کے ساتھ بلکہ تن من کے ساتھ، مکمل زور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ سب مل کر کہو لبیک یا رسول اللہ، اس طرح الگ الگ منتشر طور پر کہہ رہے ہیں، یہ اندر حال کے اندر جو گروہ ہے یہ ایک گروہ بن جائیں، حال کے باہر جو بیٹھے ہیں وہ ایک الگ گروہ بن جائیں، اگرچہ حال کے اندر زہرن تعداد زیادہ ہے، حال کے باہر شاید اتنی ہی تعداد ہوگی، لیکن دونوں نے اس حال کے اندر جو ہیں انہوں نے کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ، حال کے باہر جو بیٹھے ہیں عزیزان انہوں نے جواب دینا ہے لبیک یا حبیب اللہ. اندر کا گروہ شروع, لبیک حسن. یہ پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں یہ لگتا ہے رسول اللہ سے ناراض ہیں, یہ ان کے منہ سے لبیک نہیں نکل رہی ہے. عزیز من رسول اللہ کو لبیک کہہ رہے ہیں, ربیع الاول یہ مانگ رہا ہے, عاشور لبیک مانگتا ہے آپ سے, لبیک سے خدا آپ کو نجات عطا کرے گا. یا ایو الذین آمنو استجیبو للہ وللرسول, اللہ کو لبیک کہو, رسول اللہ کو لبیک کہو جب وہ پکار رہے ہو. آج ہماری حالت یہ کیوں بنی ہے, لبیک نہیں کہہ سکے ہم, لبیک کے بجائے الوداع کہتے رہے, یا حسین الوداع, اور یہ سلام آخر پڑھتے رہے ہم. نہ عزیز من حسین کے ساتھ بھی عہد کرنا ہے, مادر حسین کے ساتھ بھی عہد کرنا ہے, اور نانا حسین کے ساتھ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم حاضر ہیں میدان میں, اعلان کر رہے ہیں. اندر کا گروہ شروع کرے پھر, لبیک یا رسول اللہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رسول اللہ, آل رسول اللہ و دعوت الہی پر لبیک کہنے والوں میں انشاءاللہ ہمیشہ شمار کرے گا. عزیزان ایمان, اسی ملت کی ضرورت ہے, لبیک کہنے والوں کی ضرورت ہے. اگر اس وقت مدینہ میں جب بنت رسول اللہ لبیک مانگ رہی تھی, آدھا مدینہ بھی لبیک کہہ دیتا, آج دنیا کی صورت کچھ اور ہوتی. علی کے حق میں لوگ لبیک کہہ دیتے, اگر کربلا میں لبیک کہہ دیتے اور کوفہ و بصرہ و شام و یمن میں اپنی تجارتوں میں نہ مشغول رہتے, فقط لبیک کہتے, آج دنیا کی حالت کچھ اور ہوتی. اور آج بھی عزیز ایمان لبیک کے لیے آج بھی میدان ہموار ہے. توجہ فرمائیے آپ کہ رسول اللہ کیا مانگ رہے ہیں ہم سے. آپ رسوماتی ہم نے سب سنے ہوئے, رسوماتی فضائل سنے, رسوماتی ہم نے ادا کی ہے, لیکن وہ کام اپنے زمانے کے لبیک نہیں کہہ سکے ہم, اپنے زمانے کی لبیک ہمارے منہ سے نہیں نکل سکی. اگر ہم لوگ اس وقت ہوتے رسول اللہ کے زمانے میں, جنگ خندق میں ہوتے, جنگ خندق میں عمر ابن عبدالود وہ لعین وہ ظالم آیا خندق پھلان کر رسول اللہ کے خیمے میں, رسول اللہ کے لشکر میں, اور آ کر گستاخی کی, بے حرمتی کی, اور آ کر بے ادبی کے ساتھ بولا, کیا کہا, یا محمد, اے محمد کہاں ہے وہ تیرے جان نثار, کہاں ہے تیرے وہ پیروکار جو جنت جانا چاہتے ہیں, میں اپنی تلوار سے ان کو جنت بھیجنے کے لیے آیا ہوں. جب اس نے یہ گستاخی کی, جب اس نے یہ بے حرمتی کی, تو رسول اللہ نے فرمایا, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, کون ہے. سارے کلمہ پڑھتے تھے رسول اللہ کا, سارے جنگ میں جانے کے لیے تیار تھے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے تھے, لیکن عزیز من کسی کا سر نہیں اٹھا سوائے ایک سر کے, صرف ایک سر اٹھا. کون سا سر اٹھا؟ وہی سر جس کو جنگ خیبر میں یہود کے کلے کے مقابلے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ آج میں پرچم اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا. وہی اٹھا, اٹھ کر کیا کہا, یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. علی نے کہا, لبیک یا رسول اللہ.
میں حاضر ہوں. یہ سنت امیر المومنین ہے, یہ سنت علی ہے. ہر میدان میں جہاں دوسرے آئے لنگر کے لیے صرف علی تلوار لے کر آئے لبیک یا رسول اللہ. 39 دن پورے رسول اللہ نے تمام لوگوں کو کہا کہ او اپنی غیرت و شجاعت کو آزماؤ, امتحان دو, دین کے لیے کوئی کام کر سکتے ہو, قدم اٹھا سکتے ہو, اٹھاؤ. 39 دن کوششیں کرتے رہے لیکن نہیں کر سکے. آخر کار پھر کرار غیر فرار بلایا گیا, پھر علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. بلکہ علی یہ تو جوانی کا عالم تھا شیر خدا کا. علی جب بچپن میں تھے, بچپنا تھا, مکہ میں اللہ کا حکم ہوا اے رسول اپنے ذوالعشیرہ کو اسلام کی, دین کی, حق کی دعوت دو. رسول اللہ نے بلایا, بڑے بڑے قریش کے سردار ابو جہل و ابو لہب جیسوں کو بلایا اور بلا کر انہیں دعوت خدا دی اور کہا کون ہے جو میرا ساتھ دے, کون ہے جو میرا وصی بنے, کون ہے جو میرا وزیر بنے. بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں نہیں اٹھی, بڑے بڑے ٹھیکیداروں کی گردنیں نہیں اٹھی جو کعبہ کے مالک بنے ہوئے تھے, جو حرم کے مالک بنے ہوئے تھے, جو مکہ کے مالک بنے ہوئے تھے. آخر اٹھا جس نے لبیک کہا, ایک بچہ تھا جس نے کہا لبیک یا رسول اللہ. ایک بچے نے کہا, امیر المومنین کی عمر اس وقت روایات میں ہے, اس وقت امیر المومنین کی عمر 9 سال یا 12 سال کے درمیان تھی, اتنا ہی تاریخ میں لکھا ہے, یا 9 سال تھی کم از کم یا 12 سال تھی, اس درمیان تھی. تو 12 سال یا 9 سال کا بچہ اٹھ کر کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. اے رسول یہ بڑے بڑے سردار, یہ ٹھیکیدار, یہ فنے خان, یہ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن یہ آپ کو لبیک نہیں کہہ سکتے, میں لبیک کہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے آخری وقت ودا ہوتے ہوئے, اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے علی کی گود کے اندر سر رکھ کر پھر علی کو پکارا کہ علی اگر دوسرے کسی اور چیز کے اقتدار کے پیچھے لڑ جائے تو میرے دین کو دفاع کرتا ہے. پھر فرمایا لبیک یا رسول اللہ. اور اس وقت سے لے کر آج تک اولاد علی و آل علی فقط لبیک یا رسول اللہ کہہ رہی ہے. عزیز من, آج بھی تمام ائمہ اطہار, امام صادق آج آپ سے جو طلب کر رہے ہیں یہی حرمت رسول کا دفاع طلب کر رہے ہیں, حرمت رسول کی پاسداری مانگ رہے ہیں. ائمہ اطہار حرمت رسول کا دفاع مانگ رہے ہیں. عزیز من, حرمت رسول کا دفاع کرنا یہ آج کے یزید کے خلاف قیام ہے. پہچانو, مردہ یزید کو مردہ باد کہنا یہ تو ہنر نہیں ہے, زندہ یزید کو مردہ باد کہ. حسین نے مردہ یزید کے خلاف قیام نہیں کیا. حسین علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے واقعات تھے, نمرود کے واقعات تھے, سارے سابقہ تاریخ کے ستمگر حسین علیہ السلام کے ذہن میں موجود تھے, لیکن حسین علیہ السلام نے فرعون مردہ باد نہیں کہا, نمرود مردہ باد نہیں کہا, شداد مردہ باد نہیں کہا, زندہ یزید مردہ باد کہا. زندہ یزید مردہ باد کہنا در حقیقت ایمان ہے, جہاد ہے. اور حسین ابن علی یہی فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے ہر دور کے یزید کے مقابلے میں. آج بھی شیطانی طاقت تو لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ سب نے امریکہ کے ویزے کے فارم بھرے ہوئے ہیں. یزید کے مردہ باد منہ سے نہیں نکل رہی آپ سے. اگر ایک یزید کو نہیں مردہ باد کہہ سکتے, اگر امریکہ آج کے رسول کے گستاخ کو مردہ باد نہیں کہہ سکتے, جشن رسول میں آنے کا کیا حق بنتا ہے, رسول اللہ کی میلاد میں آنے کا کیا حق بنتا ہے جب گستاخ رسول کو مردہ باد نہیں کہہ سکتے.
مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد.
سید الشہداء اگر آج موجود ہوتے آپ کو نہ کہتے یزید ابن معاویہ مرد آباد، وہ تو مرد آباد ہو گیا، وہ تو مر گیا، اس کو تو حسین نے مرد آباد کر دیا، لیکن جو زندہ یزید ہے ان کو کون مرد آباد کرے گا؟ ان کو حسینیت مرد آباد کرے گی، اس یزیدیت کو حسینیت مرد آباد کرے گی۔ لہذا آپ دیکھو کہ وہ لوگ جو عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، مسلمانوں میں ایسے گروہ موجود ہے نا، قبضہ گروہ، جس طرح پاکستان میں قبضہ گروپ ہیں، گھروں پہ قبضہ کرنا، مسجدوں پہ قبضہ کرنا، حسینیہ پہ قبضہ کرنا، ہر چیز پہ قبضہ کرنا، قبضہ یہاں پر زمینوں پہ قبضہ کرنا، ہر پراپرٹی پہ قبضہ کرنا، اقتدار پہ قبضہ کرنا، قبضہ گروپ ہیں۔ بعض اس طرح ہیں جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، کچھ نے رسول اللہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کچھ نے اللہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ تکفیری گروہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، کیوں؟ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف ان کا ہے، باقی سب ان کے علاوہ، باقی سب معاذ اللہ مثلا اسلام سے باہر ہیں۔ نہ عزیز نہ، ساری دنیا میں کلمہ گو موجود ہیں، توحید مواحد موجود ہیں۔ آپ کو حق نہیں بنتا کہ اللہ پہ قبضہ کر کے باقیوں کو اسلام سے باہر کر دو، اسی طرح آپ کو حق نہیں بنتا کہ دو نعتیں پڑھ کے رسول اللہ پہ قبضہ کر لو اور باقیوں سے رسول اللہ سے لا تعلق کر دو، اور عزاداروں کو حق نہیں بنتا کہ دو نوح پڑھ کے باقیوں کو آل رسول سے لا تعلق کر دو اور کربلا پہ قبضہ کر لو۔ کربلا بشریت کے لیے ہے، رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، یہ عالمین کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اور عالمین سے رحمت کو نہ چھینو، عالمین سے اس کا رب نہ چھینو، عالمین سے آل رسول نہ چھینو، یہ عالمین کے تحفے ہیں جو اللہ نے عالمین کے لیے مقرر کیے ہیں۔ آپ کا کام ہے عالمین کو حسین سمجھاؤ، عالمین کو کربلا سمجھاؤ، عالمین کو آل رسول سمجھاؤ۔ نہ قرآن پہ قبضہ کرو، نہ اہل بیت پہ قبضہ کرو، نہ کربلا پہ قبضہ کرو، نہ رسول اللہ پہ قبضہ کرو، اور نہ ہی اللہ کی ذات پر قبضہ کرو۔ دوسروں کو کافر مت کہو، اللہ کی ذات رب العالمین ہے، سب اللہ کے ربوبیت کے اندر رہے، ہر مسلمان و ہر مومن و ہر مباہد عزیزان۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ دوسروں کو کہتے ہیں یہ توحید توحید کے قائل نہیں، توحید کمزور ہے، توحید ناقص ہے، پر جب توحید کے دفاع کا وقت آتا ہے اس وقت جمہوریت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ اب توحید کی حمایت کرو۔ یہ گروہ جو ہمیشہ آئے دن جب شعبان میں بھی یا رسول اللہ، محرم میں بھی یا رسول اللہ، رجب میں بھی یا رسول اللہ، اور ہر جگہ یا رسول اللہ، اور جب ربیع الاول آتا ہے تو یا جمہوریت شروع کر دیتے ہیں، اب وقت آیا ہے یا رسول اللہ کہنے کا، اب وقت آیا ہے حرمت رسول کے دفاع کرنے کا۔ لیکن عزیزان یہ نہیں ہوگا، ہمیشہ حق کے لیے قیام جب کیا جاتا ہے ملت اٹھتی ہے، اور مخلوق خدا جب قیام کرتی ہے اس کو علمدار کی ضرورت ہوتی ہے، علمبردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں لیکن علمدار کی داستان کسی کے پاس موجود نہیں ہے، علمبردار کا نظریہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ کربلا علمبردار کے بغیر نامکمل ہے، علمدار کے بغیر نامکمل ہے۔ علم صرف ایک رسم نہیں، علم بنانا، وہ علم رسمی بنا کر پھر اس کو سمیٹ کے اگلے سال تک کے لیے اس کو آ کر ادا خانے میں رکھ دینا، یہ وہ علم ہے کہ بازو کٹ جائے علم نہیں گرنا، یہ وہ علم نہیں ہے جو دن گزر جائے تو علم ختم ہو جائے، یہ علم عاشور کے دن برپا ہوا ہے۔ پہلے ہاتھوں نے برپا کیا، پھر لاشوں نے برپا کیا، پہلے شہیدوں نے برپا کیا، پھر اسیروں نے برپا کیا، یہ علم کبھی گرنے نہیں پانا۔ عزیزان آج بھی حرمت رسول کے لیے وہ ملت قیام کب کرے گی؟ جب اس ملت کو علمدار نصیب ہوگا۔ علمدار اسی کو نصیب ہوگا جس نے علمداری کی و علمبرداری کی مشق کی ہوئی ہے۔ وہ مشق کرنے والا فقط یہ گروہ عاشورا ہے، یہ گروہ کربلا ہے، یہ عزادار ہے۔ آج بھی دیکھیں، توجہ کریں آپ، پوری دنیا کے اندر سب کوئی الیکشن کی دمال میں پڑا ہوا ہے، کوئی الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی جمہوریت کے بچھڑے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی اقتدار کی کرسی سے چپکا ہوا ہے۔ اقتدار کی کرسی سے چپک کر اللہ کی رسی چھوڑ دی ہے انہوں نے۔ آپ دیکھیں علماء، غیر علماء، خدا کا حکم تھا واعتصموا بحبل اللہ، انہوں نے آ کر سمجھا کہ واعتصموا بکرسی اللہ، کرسی خدا کو تھام لو، کرسی کے ساتھ چپکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ अल्लाह की कुर्सी, इख्तदार की कुर्सी को न थामो, अल्लाह की रस्सी को थामो। कुर्सी के पीछे पड़े रस्सी ढीली पड़ गई, अल्लाह की दीन की गिरफ्त ढीली पड़ गई और दुश्मन को मौका मिल गया और उसने आकर कुरान सारी दुनिया के सामने अमेरिका ने जलाया, अमेरिकी पादरियों ने मीडिया पे कुरान जलाया, तौहीन की बेहरमती की, रसूलुल्लाह की बेहरमती की। कौन निकलेगा अजीजा निमल? वो जो कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, जमहूरियत के बछड़े के पीछे पड़े हुए हैं, वो नहीं होंगे, बल्कि अलमदार कौम, वो अलमबरदार कौम निकलेगी, जिसको अलमदार ने बता दिया कि बाजू कटा दो, अलम नहीं गिरने देना तुमने, इस अलम को हमेशा बरकरार रखना है, ये अलम हमेशा के लिए सरफराज व सरफराज व सरकुरु रहना चाहिए। अजीजन, आज मुसलमानों को 1.5 अरब मुसलमान, उनको अलमदार की जरूरत है। अलमदार अलम लेकर आगे निकलेगा, फिर उसके पीछे सारे मुसलमान निकलेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर कमी किसकी है? हमने रसूमाती अलम तो मुतारफ करवाया, लेकिन करबला व आशूरा का अलम और हजरत ज़ैनब का अलम ये मुतारफ करवाना रहता है। अब वक्त आ गया है आपके लिए कि ये अलम बेदारी, अलम शऊर और अलम क़याम इस यजीद के खिलाफ ये मिल्लत बर्पा करे और निकले बाहर। जब ये अलम लेकर निकले, अगर आपने अलम ना निकाला, अगर आपने अलम ना उठाया, हुर्मत रसूल के दिफा के लिए सामरी बछड़ा ले आएगा। आप अगर चुप बैठे रहे, सारी कौम ने वह अलमदार कौम ने अलम ना उठाया आज, तो सारी कौम सामरी के बछड़े के पीछे चली जाएगी। सामरी का बछड़ा ये इख्तदार की कुर्सी, यही गुसाला जमहूरियत का, कि सब के सब आए दिनों में बस उन, आप क्या कहते हैं उन लोगों के बारे में कि जो सुबह 8 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक अजानें देते रहे स्पीकरों पर मस्जिदों में, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो स्पीकर आफ कर दें, अजान ना दें, सारी रात अजानें देते रहे, जब नमाज फजर का वक्त आए तो अजान ना दें। इसको कहते हैं कि मुर्गे बेमहल। बस देखिए ना, मुर्गे अजान बांग देते हैं, जब वक्त होता है तो नहीं देते, जब वक्त नहीं होता तो बोलना शुरू कर देते हैं। सारा साल या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह कहते हो, मरहबा मरहबा। अब जबकि रबीउल अव्वल आया है, अब जबकि हुर्मत रसूल के लिए क़याम का महीना आया है, अब जब दिफाए रसूल का वक्त आया है, तो उस वक्त या रसूलल्लाह भूल गए, मरहबा भूल गए, उसके बाद आप कुर्सी के पीछे पड़ गए सारे, उसके बाद इख्तदार की चस्के में पड़ गए सारे। कौन ये लोग? तो रहेंगे कुर्सी के चस्के में। जब उस वक्त यजीद आया बरसर इख्तदार, कोई रस्मों के चस्के में था, कोई इख्तदार के चस्के में था, कोई तजारत के चस्के में था, जो जिस काम में लगा हुआ था लगा रहा। फकत हुसैन इब्ने अली ने अपना अलमदार साथ लिया और करबला आ गए। अजीज मन, आज वही तारीख दोहरानी है। अलमदार कौम ने अलम उठाना है ताकि सारी दुनिया पीछे आए। आप तवज्जो करें, ये 1.5 अरब मुसलमान क्यों नहीं उठ रहा? इसलिए कि कोई अलम नहीं उठा रहा, इसके लिए कोई अलमदार नहीं है। इसलिए रस्में, सुरूर की रस्में, जश्न की रस्में, चरागाह करके रबीउल अव्वल खत्म होगा, चरागाह उतार लेंगे, जी हमने बड़ा एहसान कर दिया। अजीज मन, इस वक्त फरीजा व वजीफा ये है, और अलमदार इस हरकत के आप हैं, इस नेजत के अलमदार आप हैं, क्योंकि यजीदियत को ललकारना आपको ही आता है, यजीदियत का ताकुब आपको आता है। हम क्यों ये जुलूस निकालते हैं आजादारी के? इसलिए कि हमारे आबा की रस्में हैं ये? ना, ये हमारे आबा की रस्में नहीं, ये आइमा का हुक्म है, ये सीरत बिनत अली है। बिनत अली ने आजादारी का आगाज किया और हमसे कहा कि ये अजा कभी खत्म नहीं होने देना। ये आजादारी किसके लिए है? ये आजादारी यजीदियत के ताकुब के लिए है। अगर हमसे पूछते हैं कि आप अपने कमरे में बैठकर, इमाम बारगाह में बैठकर क्यों नहीं आजादारी करते, बाहर क्यों आते हो, सड़क पे क्यों आते हो, चौक पे क्यों आते हो, शाहरा में क्यों आते हो, खियाबान में क्यों आते हो, जवाब क्या है? कि घरों में बैठकर फकत कसीदे नोए पढ़ने से यजीदियत का ताकुब नहीं हो सकता। जब तक इंसान रोडों पर ना निकले, जब तक इंसान सड़कों में ना निकले, जब तक इंसान बाजारों में ना आए, ये यजीदियत के ताकुब की ट्रेनिंग कर रहा है शिया पैरो हुसैन इब्ने अली, और अब सीख चुका है।
1400 سال سے یزیدیت کے تعاقب کی مشق کر کے اور اب پورے طور پر تیار ہو کر ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ تم جو سامری کے بچڑے کے پیچھے، ہم جاتے ہیں ہارون زمان کے پیچھے، ہم جاتے ہیں اپنے راہبر کے پیچھے، ہم جاتے ہیں اپنے امام کے پیچھے، ہم جاتے ہیں اپنے رسول اللہ کی حرمت کو بچانے کے لیے۔ تعاقب یزید کا کرتے کرتے آج باری آپ کی آ گئی ہے، آج آپ نے اپنے دور کے یزید کا تعاقب کرنا ہے۔ اگر آج آپ نے اس یزید کا تعاقب نہ کیا، یہ یزید آپ کے لیے اس سرزمین پر رہنا حرام کر دے گا۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ جو قطرہ خون کا مسلمان کا گرتا ہے زمین پر، وہ درحقیقت اسی منحوس یزید کی وجہ سے گرتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ پاکستان میں دہشت گرد گروپ کس نے بنائے؟ کیا نہیں جانتے کہ ان کا سپورٹ کس نے کی؟ جب افغانستان جنگ شروع ہوئی، اتنے رسومات میں نہ ڈوب جائیں کہ ہمیں خبر ہی نہ ہو کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ جب افغانستان میں یہ نام نہاد انہوں نے جہاد شروع کیا، حماقت کی ضیاء الحق نے، اس وقت انہوں نے گروپ بنائے، جہادی گروپ بنائے، امریکہ نے مدد دی، سعودی عرب نے مدد دی، اور پاکستانی حکومت اور ایجنسیوں نے مدد دی، اور انہوں نے یہ گروپ بنائے۔ بعد میں انہی جہادیوں کو، افغانستان جنگ ختم ہوئی، پاکستان کے اندر ان کو جہاد دیا۔ کیا جہاد دیا؟ شیعہ کا قتل عام کرو تم، چونکہ اسلحہ چلانا تو جانتے ہو، اسلحہ تو ہے تمہارے پاس، بم تو ہے تمہارے پاس، سب کچھ ہے، اب فارغ نہ بیٹھو، تم شیعہ کو قتل کرو۔ انہوں نے شیعہ کے قتل عام کا حکم دیا، اور آج بھی عزیزان وہی گروہ، وہی گروپ جو انہوں نے بنائے، آج تک وہی گروپ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ذرا سننا چاہیے، میڈیا پہ صرف نغمے اور گانے نہ سنا کریں، میڈیا کے اوپر فقط تفریح نہ کیا کریں۔ یہ میڈیا کے اوپر پاکستان کے ذمہ دار ترین لوگوں نے آ کر، پاکستان کے ذمہ دار ترین لوگوں نے میڈیا میں آ کر اعتراف کیا ہے کہ یہ دہشت گرد گروپ ہم نے بنائے، یہ اس زمانے کی ضرورت تھی، چونکہ اس زمانے میں ضرورت تھی ہم نے یہ گروپ بنائے ہیں۔ اور وہی گروپ ہے جن کو امریکہ نے ٹیکنالوجی کی مدد دی، سعودی عرب نے پیسوں کی مدد دی، پاکستان نے ان کو وسائل دیے، اور پاکستان سے نکال کر آج یہ ہر جگہ پر ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ وزیرستانی گروہ یہی کام کر رہے ہیں۔ شیعہ آگاہ ہے، شیعہ بیدار ہے، شیعہ غافل نہیں ہے، مسلمان آگاہ ہے، مسلمانوں کی بیداری ہے۔ آج آپ عرب دنیا میں دیکھیں، مسلمان اٹھ رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ ساری بدبختیاں مسلمانوں کی اس یزید کی وجہ سے ہیں۔ جو دشمن رسول اللہ، جو دشمن قرآن، جو دشمن خدا، وہ دشمن پاکستان ہے۔ آپ توجہ کریں، پاکستان کی کیا حالت امریکہ نے بنا دی ہے۔ آج آپ کا ملک جو بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے، یہ امریکہ کی وجہ سے ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران سے گیس نہ خریدے، گیس نہ خریدے، کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ راضی نہیں ہے۔ امریکہ نے سب کچھ کہا ہوا ہے پاکستان کو کہ یہ کام نہیں کرنا۔ آپ بغیر بجلی کے بیٹھ کے، بغیر گیس کے، خبر نہیں ہے کہ کیوں کیوں گیس نہیں ہے، کیوں ہمارا پریزیڈنٹ گھر سے نکلتا ہے گیس معاہدے کے دستخط کے لیے، ایئرپورٹ سے سیدھا امریکہ چلا جاتا ہے، کیوں چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس ملک و ملت کی اوپر اس یزید کا کنٹرول ہے۔ یہ کون آگاہی دے گا؟ صرف نغمے گانے سننے سے یہ نہیں ہوتا عزیز من، قوالیاں سننے سے ایک ملت آگاہ نہیں ہوتی۔ آگاہی پیدا کریں، اس نسل جوان کو آگاہی دیں، یہ بزرگوں کا فریضہ ہے، اپنی اولاد کو آگاہ کریں کہ کس یزید سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، جو بے حرمتیاں کر رہا ہے، جو حرمتوں کو پائمال کر رہا ہے۔ پاکستان میں یہ کرائے کے دہشت گرد جو ظلم کرتے ہیں، در حقیقت اس کے پیچھے یہی لوگ کار فرما ہیں، سعودی پیسہ ہے، اور اس کے پیچھے امریکی پلاننگ اور سازش موجود ہے۔ ہمیں پتہ ہے اپنے قاتل کون ہیں۔ اور آج سب سے بڑا تقاضا وہی ماہ ربیع الاول ہے، اس میں حرمت رسول کے لیے قیام کا وقت ہے۔ یہ چاہیے یہ تھا کہ اس لاہور کے اندر ربیع الاول میں، وہ اسلام آباد کے اندر پہلی ربیع الاول کو ڈرامہ رچا کر ملت کا رخ موڑ دیا گیا حرمت رسول کے دفاع سے، ساروں کا رخ موڑ جائے، لیکن جو بیدار ملت ہے، عاشورائی قوم ہے، اس کا رخ نہیں موڑے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یزید کو نہیں معاف کرنا، اگر تم نے معاف کر دیا کر دو، تم نے سمجھوتا کر دیا کر دو، لیکن عاشورائی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں معلوم ہے، ہم اس شرمندگی سے نکلیں جو آج ربیع الاول میں ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ جس جس مسلمان ملک کے اندر امریکہ کا سفارت خانہ موجود ہے، اب دیکھیں ربیع الاول میں امریکی سفیر آپ کے سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں روز چھپواتا ہے اپنی اخبار میں, کبھی اس پارٹی کے ساتھ, کبھی اس مولانا کے ساتھ, کبھی اس عالم کے ساتھ, کبھی اس نام نہاد لیڈر کے ساتھ. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں ربیع الاول ہے اور آپ کے لیڈر سارے امریکہ کی گود میں ہیں اور آپ کے رسول کی توہین ہم نے کی ہے, اسی رسول کا یہ مہینہ ہے. ملت کو معلوم ہونا چاہیے. اگر یہ سیاستدان اقتدار کے نشے میں مست ہو گئے ہیں لیکن ملت عشق رسول میں جاگ رہی ہے ابھی, ملت جذبہ رسالت میں جاگ رہی ہے ابھی. عزیزان اس وقت موقع ہے یہ آواز اٹھانے کا. اب راولپنڈی کے مومنین نے اہتمام کیا ہے 3 فروری کو وہاں پر بھرپور طریقے سے کہ اسی سیاسی دھمال میں جو ساری قوم کو میڈیا نے لگا دیا بچڑا سامری کے پیچھے, آپ کے بھائیوں نے, آپ کے بیدار بھائیوں نے راولپنڈی میں لیاقت باغ میں 3 فروری کو انہوں نے حرمت رسول کے دفاع کے لیے ایک انتظام کیا ہے. اگرچہ وہ پنڈی اور گرد و نواح کا پروگرام ہے, ملکی سطح کا نہیں ہے, لیکن پھر بھی اہلیان لاہور اپنی بیداری و عشق رسول کا انشاءاللہ ثبوت دیں گے اور بھرپور طریقے سے اس پروگرام کے اندر شرکت کریں گے. اگرچہ راولپنڈی کا پروگرام ہے لیکن تمام اہلیان لاہور سے ہماری درخواست ہے, اپیل ہے کہ انشاءاللہ یہ سب کے سب بھرپور طریقے سے ہر ممکنہ طریقے سے جو نہیں جا سکتے وہ اپنی جگہ چند افراد کو بھیج دیں وہاں پر, تاکہ آپ اس ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو, حضرت زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہو, حسین سید الشہداء کے سامنے شرمندہ نہ ہو اور ہم کہہ سکیں لبیک یا حسین. وہی حسین کیا مانگ رہے ہیں ہم سے؟ حسین یہ نہیں مانگ رہے کہ فقط آ کر میرے نام پر چند رسمیں انجام دے کے پھر گھر میں جا کر سو جاؤ یا 8 ربیع الاول کو چلے جاؤ یا عاشور کے دن گھر چلے جاؤ. نہ, ہم ایک دفعہ نکلے حسین کے نام پر, جس طرح انصار حسین کربلا میں ایک دفعہ نکلے واپس نہیں گئے, اب تو ان کی لاشیں بھی واپس گھر نہیں گئیں. عزیزان کربلا کا درس یہی ہے, رسمیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں, کربلا شروع ہوتی ہے پھر ختم نہیں ہوتی, عاشورہ شروع ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا, رسول اللہ کا دین آغاز ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا. اس ملت نے پاکستان میں عزت لوٹانی ہے ملت پاکستان کے لیے. حکمران بے غیرت ہیں تو رہیں, سیاستدان بے حس ہیں تو رہیں, لیکن ملت کے اندر احساس ہے. آپ نے دیکھ لیا شہداء کوئٹہ کے لیے آپ نکلے میدان پر, یہی لبیک تھا, یہ میدان میں نکل کر اعلان وجود کرنا یہ لبیک تھا. اور اس لبیک سے آپ نے بلوچستان کا یزید گرا دیا ہے تو یقین جان لو کہ یزید گرانے کا یہی طریقہ ہے.
مردہ باد, مردہ باد
امریکہ, مردہ باد,
مردہ باد, مردہ باد
امریکہ, مردہ باد,
مردہ باد, مردہ باد
امریکہ, مردہ باد
اسرائیل, مردہ باد, مردہ باد
اسرائیل, مردہ باد,
مردہ باد, مردہ باد
اسرائیل, مردہ باد, مردہ باد.
جن جن ملکوں کے اندر سفارت خانہ امریکہ کا موجود ہے وہ قوم خدا کو کیا جواب دیں گی؟ پاکستان میں یہ منحوس موجود ہے اور پاکستان کی تمام بدبختیوں کی جڑ یہی ہے, لیکن اس کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا, کوئی بھی, نہ سیاستدان نہ حکمران. اس یزید کو گرائیں گے کون؟ گرائیں گے پیروئے حسین ابن علی. آپ کے سامنے عمل امام خمینی, امام خمینی نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے حسین ابن علی سے لیا ہے, کربلا سے لیا ہے. یعنی کربلا نے جرت دکھائی ہے ہمیں یزید وقت کے خلاف اٹھنا. آج صرف ایک ہی ملک ہے جس کے اندر امریکی سفارت خانہ نہیں ہے عزیز من, اور وہ حسین علیہ السلام کا مملکت ہے, وہ امام زمانہ والی مملکت ہے. کیا پاکستان وہ مملکت نہیں بن سکتی؟ پاکستان میں زیادہ ولولہ ہے, پاکستان میں زیادہ جوش ہے, پاکستان میں زیادہ اخلاص ہے. خدا شاہد ہے ان مومنین کے اندر زیادہ ولولہ ہے, ان مومنین کے اندر زیادہ جذبہ ہے, لیکن ان کو راستہ نہیں درست بتایا جاتا. ان کو فقط راستہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو اپنی تھوڑی سی ایک رسم ادا کر کے پھر گھر چلے جاؤ. نہ عزیز من, جب حسین بھی پکار رہے ہیں, مادر حسین پکار رہی ہیں, جب بنت زہرا پکار رہی ہیں, اور جب رسول اللہ پکار رہے ہیں, کون ہیں؟ حل من ذاب یزب انہر میں رسول اللہ. حرمت رسول کا دفاع اسی لبیک کے اندر ہے, اسی استجابت کے اندر ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ دن دکھائے کہ جب یہ ملت بیدار ہو کر لبیک یا رسول اللہ، و لبیک یا حسین، و لبیک یا زہرا، و لبیک یا مہدی کہتے ہوئے پرچم میں علم اٹھا کر، علمدار بن کر، سڑکوں پہ نکل کر، اپنے ہر شہر میں جا کر یزیدیوں کو ان کے چیلوں سمیت اس ملک سے نکال کے باہر کر دیں، اس ملک سے سایہ منوح سے یزیدیت ختم کرنا ہے، یہ صرف آپ کر سکتے ہیں، باقی پاکستان میں کسی ملت کے طاقت نہیں ہے۔ وہ جو صرف کرسی اقتدار کی کرسی کے چسکے میں لذت آئی ہوئی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے، خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا وہ سیکولر جماعتیں ہوں، یہ صرف عاشورائی و حسینی قوم یہ کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ دن لائے کہ جب پاکستان کے اندر ان گستاخ رسول کا وجود ختم ہو جائے، اور دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں، پروردگارا اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا خداوندا، بحق محمد و آل محمد، بحق مولود ربیع الاول، بحق ایام مبارکہ میلاد رسول اللہ، بحق امام صادق علیہ السلام، پروردگارا اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، پروردگارا ملت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، خداوندہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پروردگارا ان کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو پاکستان کے اندر اور ہر جگہ پر رسوا فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، خداوندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین و عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں کوئٹہ و کراچی میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، آخر میں آپ اپنے اعمال کی قبولی کے لیے، فرائض کی ادائیگی کے لیے، ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے، مومنین کی سلامتی کے لیے عزیزان، اور ان ظالمین کی نابودی کے لیے، گستاخان رسول کی نیستی و نابودی کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے محمدی صلوات پڑھے محمد والے محمد